جمعرات 20 اگست کے سربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام. پاک بھارت سیکیورٹی ایڈوائزر کی دہلی کے مذاکرات میں کہیں علیحدگی پسند کشمیریوں سے پاکستانی وفد کی ملاقات رکھنا تو نہیں ڈالے گی پاکستانی دفتر خارجہ؟
کشمیر کا حل تلاش کرنے کے لیے کشمیریوں کا رول بہت اہم ہے, وہ امپورٹنٹ سٹیک ہولڈرز ہیں.
تفصیل یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے. پاکستان اور بھارت کے قومی سلامتی کے مشیروں کی بات چیت سے قبل ایک استقبالیہ میں بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے رہنماؤں کو مدعو کرنے پر علیحدگی پسند کشمیری رہنما سید علی گیلانی اور میر وائز عمر فاروق کو نظر بند کر دیا گیا تھا, لیکن بعد میں انہیں ڈرامائی انداز میں رہا کر دیا گیا. اس صورتحال پر حریت رہنما میر وائز عمر فاروق کہتے ہیں,
پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں معلوم بھی نہیں ہے کہ صبح ہمیں بند کیوں رکھا گیا, نہ کسی نے کوئی ریزن دیا, کوئی وجہ بتائی, اور نہ ہی یہ پتا چلا کہ چھوڑا کیوں. میں سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی کنفیوژن ہے حکومت کے حوالے سے, جبکہ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آئے دن ہمیں بند رکھا جاتا ہے.
پاکستانی دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے رہنماؤں کے درمیان بات چیت کے موقع پر کشمیری رہنماؤں سے ملاقات معمول کی بات ہے, اس لیے اس ملاقات سے کوئی نتیجہ اخذ نہیں کرنا چاہیے. اسلام آباد میں دفتر خارجہ کے ترجمان قاضی خلیل اللہ نے بتایا کہ پاکستان بھارت سے توقع رکھتا ہے کہ وہ کشمیری رہنماؤں کو پاکستان کے مشیر برائے خارجہ اور سلامتی امور سرتاج عزیز سے ملاقات کرنے کی اجازت دے گا.
بارہا کشمیری لیڈروں سے ملاقات کی گئی ہے, اور ہر اہم موقع کے اوپر خصوصاً جب ہماری ٹاکس ہوتی ہیں دونوں ممالک کی تو ان کو کنسلٹ کیا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کشمیر کا حل تلاش کرنے کے لیے کشمیریوں کا رول بہت اہم ہے.
پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر گجرات میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کان جہانی روحانی پیشوا کو رسول کا درجہ دینے پر چار افراد کو گرفتار کر لیا ہے. اس واقعے کے بعد مقامی مذہبی رہنماؤں نے عیسائیوں کی عبادت گاہوں اور ان کے گھروں کو نظر آتش کرنے کی دھمکی دی ہے, اور علاقے میں شدید خوف کی فضا ہو گئی ہے. سب ڈویژنل پولیس آفیسر مرتضی گیلانی نے بی بی سی کو بتایا کہ مقامی مسیحی آبادی مغل کالونی میں ایک مقامی روحانی پیشوا فضل مسیح کی برسی کے موقع پر ان کے مریدوں نے اشتہارات چھپوا کر شہر کے مختلف حصوں میں لگوائے تھے. اور پاکستان میں تمباکو نوشی کی روک تھام کے لیے کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیم دا نیٹ ورک نے ایک رپورٹ جاری کی ہے, جس کے مطابق ملک میں روزانہ 1200 بچے تمباکو نوشی کا شکار ہو جاتے ہیں. یہی نہیں بلکہ ہر سال 1,10,000 سے زیادہ افراد تمباکو نوشی سے ہونے والی بیماریوں کے سبب زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں. دا نیٹ ورک پاکستان کے کوآرڈینیٹر ندیم اقبال نے بتایا,
ٹیکس میں انکریز ہے, گورنمنٹ کہتی ہے ہم نے ٹیکس انکریز کر دیا, نہیں ہوا, افیکٹولی نہیں ہو رہا, اس کا کوئی امپیکٹ آپ کو نظر نہیں آ رہا. اسی طرح وکٹوریا ہیلتھ وارننگ جو ہے ہم 85% کی بات کر رہے ہیں, اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے, اور انڈسٹری کا بہت زیادہ پریشر آ رہا ہے جو منسٹری آف فائنینس کے ذریعے آ رہا ہے, اور منسٹری آف ہیلتھ جو ہے وہ ہیلپ لیس ہمیں نظر آ رہی ہے.
فلسطینی عسکریت پسند تنظیم حماس نے غزہ کے ساحل کے قریب ایک ڈولفن پکڑنے کا دعویٰ کیا ہے جو تنظیم کے بقول اسرائیلی جاسوس ہے. مقامی اخبار القدس کے مطابق حماس کا کہنا ہے کہ ڈولفن پر جاسوسی کے آلات نصب ہیں, جس میں کیمرے بھی شامل ہیں. بظاہر یہ ڈولفن حماس کے بحری یونٹ نے پکڑی ہے, جس کے بعد اسے ساحل پر لایا گیا ہے. البتہ حماس کی جانب سے اس ڈولفن کی کوئی تصویر جاری نہیں کی گئی. القدس کا کہنا ہے کہ اسرائیلی سیکیورٹی فورسز نے اس ڈولفن کو اس کی مرضی کے خلاف ایک قاتل میں تبدیل کر دیا ہے. اسرائیلی حکام نے اس معاملے پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو 2002 کے دوران گجرات میں ہندو مسلم فسادات کا ذمہ دار کہنے والے سینئر پولیس افسر کو ملازمت سے برطرف کر دیا گیا ہے. سنجیو بھٹ کا کہنا ہے کہ نریندر مودی نے بحیثیت وزیر اعلی ایک اعلی سطح کی میٹنگ میں کہا تھا کہ ہندوؤں کو اپنا غصہ نکالنے کی اجازت ہونی چاہیے. نریندر مودی نے ان الزامات سے انکار کیا ہے, جبکہ سنجیو بھٹ کے خلاف ریاستی حکام نے شواہد کو توڑنے مروڑنے کے الزامات عائد کیے ہیں. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ یمن میں گزشتہ کئی ماہ سے جاری لڑائی ملک کو قحط سالی یا خوراک کی قلت کی جانب دھکیل رہی ہے. اس سے قبل اقوام متحدہ کے عالمی ادارہ خوراک کے سربراہ ایتھرن کزن کا کہنا تھا کہ ملک کے بازاروں میں آبادی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے خوراک ناکافی ہے. انہوں نے کہا تھا کہ ملک میں جاری لڑائی کی وجہ سے امدادی اداروں کو مختلف علاقوں تک رسائی نہیں مل رہی. نارتھ اور ساؤتھ کوریا کے درمیان سرحد پر فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے. اطلاعات ہیں کہ پہلے نارتھ کوریا نے ایک راکٹ فائر کیا جس سے کوئی نقصان نہ ہوا, لیکن بعد میں جنوبی کوریا نے اس کا جواب درجنوں شیلز فائر کر کے کیا. اطلاعات ہیں کہ برطانیہ رواں ہفتے کے اختتام تک ایران کے دارالحکومت تہران میں اپنا سفارت خانہ دوبارہ کھول لے گا۔ اس سفارت خانے کو 2011 میں اس وقت بند کیا گیا تھا جب مشتعل ہجوم اس سفارت خانے اور ایک اور عمارت کے کمپاؤنڈ میں داخل ہو گیا تھا اور وہاں توڑ پھوڑ کی تھی اور ڈاکومنٹس چرائے تھے۔ بھارت کے دارالحکومت دلی کے مضافاتی علاقے گرگاؤں میں واقع ایک نائٹ کلب میں 100 سے زیادہ افراد ایک پولیٹیکل سیٹائر ایسی کی تیسی جمہوریت دیکھ رہے ہیں۔ اس شو میں بھارت میں موجود کئی چیزوں کو مزاحیہ انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
اپنے لوگ ہی نہیں ہیں یہاں پر، ہم لوگوں سے بچھڑے ہوئے ہیں۔
میرے بھائی سردار دارو خان ابابکی کو 28 دسمبر 2010 کو سریا مل کالونی سے خفیہ ایجنسی کے اہلکاروں نے اٹھا لیا ہے۔
اسیران بلوچستان کے لواحقین،
میرے بھائی کو اور وہ تمام بلوچ اسیران کو منظر عام پہ لے کر آؤ۔ اس ملک میں قانون آئین بنا ہوا ہے، عدالتیں موجود ہیں، تو آپ ان کو عدالت میں پیش کرنے۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ بلا کسی تکلف سیربین کا بڑا موضوع، پاکستان اور بھارت کے سیکیورٹی ایڈوائزر کے مابین بات چیت ہوگی یا نہیں ہوگی، اور کہیں بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے علیحدگی پسند لیڈروں سے ملاقات، دعوت و بات چیت اس راہ میں رکھنا تو نہیں ڈالے گی۔ اب اس کا ذرا پہلے پس منظر، بھارت اور پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیروں کا اجلاس اتوار کو ہو رہا ہے۔ بھارت نے اس بار سرحدوں پر کشیدگی اور مسلح تشدد میں اضافے کے باوجود ان طے شدہ ملاقات کو معطل نہیں کیا، لیکن دہلی میں پاکستانی سفیر عبدالباسط نے کشمیری علیحدگی پسندوں کو مسٹر سرتاج عزیز کے استقبالیے میں مدعو کیا۔ اس دعوت پر علیحدگی پسندوں نے تو لبیک کہا، لیکن کشمیر میں علیحدگی پسندوں کی گرفتاری اور فوری طور پر رہائی سے ڈرامائی صورتحال پیدا ہوئی۔ واضح رہے کہ گزشتہ سال اگست میں پاکستانی سفیر کی علیحدگی پسندوں کے ساتھ ملاقات پر اعتراض کرتے ہوئے بھارتی حکومت نے مذاکرات معطل کر دیے تھے۔ آج جس طرح کے واقعات ہوئے ہیں اس کے بعد کئی حلقوں نے اتوار کو ہونے والے مذاکرات کی سنجیدگی پر سوالیہ نشان لگایا ہے۔ سری نگر سے ریاض مسرور۔
آج صبح علیحدگی پسند رہنماؤں سید علی گیلانی اور میرویز عمر فاروق کی رہائش گاہوں کا پولیس نے محاصرہ کر لیا، جبکہ یاسین ملک کو گرفتار کر لیا گیا۔ کل ہی ان رہنماؤں نے پاکستانی سفیر عبدالباسط کی دعوت قبول کرتے ہوئے پاکستان کے مشیر برائے قومی سلامتی سرتاج عزیز کے ساتھ دلی میں ملاقات کرنے کا اعلان کیا تھا۔ یہ ملاقات اتوار کو بھارت اور پاکستان کے سیکیورٹی ایڈوائزرز کے اہم مذاکرات سے قبل طے ہے۔ چونکہ نریندر مودی کی حکومت نے مذاکرات کو خالص دو فریقی سطح پر رکھنے کا اصرار کیا تھا، علیحدگی پسند رہنماؤں کو آج صبح گھروں میں نظر بند کیا گیا اور بعض کو حراست میں لیا گیا، لیکن ڈرامائی انداز میں انہیں بعد ازاں رہا بھی کیا گیا۔ میرویز عمر فاروق نے رہائی کے فوراً بعد کہا کہ اس واقعے سے لگتا ہے کہ حکومت ہند خارجہ پالیسی کے حوالے سے تذبذب کا شکار ہے۔
پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں معلوم بھی نہیں ہے کہ صبح ہمیں بند کیوں رکھا گیا، نہ کسی نے کوئی ریزن دیا، کوئی وجہ بتائی، اور نہ ہی یہ پتا چلا کہ چھوڑا کیوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی کنفیوژن ہے حکومت کے حوالے سے، جبکہ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آئے دن ہمیں بند رکھا جاتا ہے۔ حریت کا تو مقصد یہی ہے کہ ان ٹاکس میں جانے کا یا اس ریسپشن میں جانے کا، کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو بات چیت کا پروسیس ہے، جو ڈائلاگ کا پروسیس ہے، وہ آگے چلے۔ ہم تو سپورٹ کرتے ہیں اس کو، ہم تو اپنا سہیوگ دینا چاہتے ہیں سارے معاملے میں۔
واضح رہے کشمیر میں فی الوقت بھارت کی حکمران جماعت بی جے پی کی حمایت سے مخلوط حکومت قائم ہے۔ بی جے پی کی شریک اقتدار جماعت پی ڈی پی کی سربراہ محبوبہ مفتی نے مذاکرات میں سب کو ساتھ لے کر چلنے کی بات کی ہے۔ ان کی پارٹی کے ترجمان رفیع میر نے اس تاثر کو غلط بتایا کہ حکومت پر نئی دلی کا دباؤ تھا۔
فیس بک پہ اطلاع ملی لوگوں کو کہ شاید گورنمنٹ آف انڈیا نے یا دلی نے کوئی پریشر بنا کے ریاست جموں کشمیر پہ ہماری سرکار پہ یہ ڈالا ہے کہ ان کو گرفتار کیا جائے، لیکن میں آپ کو وتھ سرٹینٹی کہتا ہوں ان کی گرفتاری نہیں ہوئی، وہ اپنے گھروں میں اس وقت بھی ہیں، اور اگر کوئی پریشر ہوتا وہ 2 گھنٹے یا 35 منٹ پریشر دور ہونے والا تھا نہیں۔
قابل ذکر ہے کہ چند ماہ قبل روس میں وزرائے اعظم نریندر مودی اور نواز شریف کے درمیان ہوئے مذاکرات میں مسئلہ کشمیر کو نظر انداز کرنے پر علیحدگی پسندوں نے پاکستان کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ ان رہنماؤں نے احتجاجاً جولائی میں دلی کے سفارت خانے پر روایتی عید ملن کا بھی بائیکاٹ کیا، لیکن تازہ دعوت نامے پر ان رہنماؤں نے اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ اس دوران بی جے پی کے مقامی ترجمان خالد جہانگیر نے دعویٰ کیا کہ اتوار کو ہونے والے مذاکرات میں کشمیر پر کوئی بات نہیں ہوگی۔
یہ ایک براڈر ٹاکس ہے، یہ اباؤٹ ٹوریزم ہے، ٹوریزم آرٹ فارمز ہے، اور اس میں جموں کشمیر کا کوئی ذکر نہیں ہے، جگہ نہیں ہے، جہاں کی ایک سرکار چل رہی ہے۔
قابل ذکر ہے کہ بھارت اور پاکستان کے مابین کسی بھی سطح کی بات چیت سے پہلے پاکستان کا علیحدگی پسندوں کو مشاورت میں شامل کرنا پہلے بھی تنازع کا باعث بنا تھا۔ گزشتہ برس اگست میں بھی بھارت نے علیحدگی پسندوں اور پاکستانی سفیر کی ایک میٹنگ کے بعد پاک بھارت مذاکرات کو معطل کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
قومی سلامتی کے مشیروں کی ملاقات پر بھارت میں سیاسی درجہ حرارت کہیے بڑھ گیا ہے۔ پاکستان کے ہائی کمشنر کی جانب سے حجیت کے رہنماؤں کو دہلی میں مدعو کیے جانے پر وفاقی حکومت برہم تو ہے، لیکن گزشتہ سال کی طرح بات چیت منسوخ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حزب اختلاف کی کانگریس کی جانب سے یہ سوال کیا گیا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی پاکستان سے متعلق پالیسی آخر ہے کیا؟ دہلی سے سہیل علیم۔
وزیر اعظم نریندر مودی کے لیے یہ مذاکرات ایک سخت آزمائش بنتے جا رہے ہیں، اور وجہ یہ ہے کہ گزشتہ برس جب خارجہ سیکرٹری سجاتا سنگھ اپنے پاکستانی ہم منصب سے مذاکرات کے لیے اسلام آباد جانے والی تھیں، تب بھی پاکستان کے ہائی کمشنر نے حریت کے رہنماؤں کو صلاح مشورے کے لیے دلی مدعو کیا تھا، اور حکومت نے سخت موقف اختیار کرتے ہوئے بات چیت منسوخ کر دی تھی۔ اب سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ اس مرتبہ حالات گزشتہ برس کے مقابلے میں کہیں زیادہ خراب ہیں۔ لائن آف کنٹرول سے روز گولہ باری کی خبریں آ رہی ہیں۔ حکومت کا الزام ہے کہ پنجاب کے گرداسپور ضلع اور جموں میں حال ہی میں ہونے والے حملوں میں ملوث شدت پسند سرحد پار سے آئے تھے، تو پھر حکومت بات چیت منسوخ یا ملتوی کیوں نہیں کر رہی؟ کانگریس کے سابق وزیر آر پی این سنگھ۔
دیکھیے، میں تو جاننا چاہوں گا اور ہندوستان کے لوگ جاننا چاہیں گے کہ ہندوستان کی نیتی پاکستان کے ساتھ کیا ہے۔ پاکستان کبھی بولتا ہے ہم نیوکلیئر پاور ہیں، کبھی بولتے ہیں سارے اٹیک ہمارے دیش سے ہو رہے ہیں، ہم پاکستان ہندوستان کو منہ توڑ جواب دیں گے، اور یہاں این ایس اے کے ٹاکس ہو رہے ہیں، وہ بولتے ہیں ہم پہلے حریت کے لیڈر سے ملیں گے، ہمارے سرکار نے حریت نیدار کو نظر بند کر دیا ہے۔ اس طرح کے ماحول میں ہمارے جوان شہید ہوتے جا رہے ہیں، کئی لوگ بارڈر پہ ہندوستانیوں کی موتیں ہو چکی ہیں، میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ کس طرح کا ماحول ہندوستان اور پاکستان میں بنا ہوا ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے ورشٹھ نیتا الیکشن کے درمیان جو بھاشن دیا کرتے تھے دیش کو، میں سمجھ سکتا ہوں کہ کبھی کبھی ان کو وہ بھی بھاشن یاد کر لینے چاہیے۔
کانگریس کے ہی ایک اور سینئر رہنما منیش تیواڑی نے حکومت سے پوچھا ہے کہ کیا وہ کسی غیر ملکی طاقت کے دباؤ میں بات چیت کر رہی ہے۔
سو مسٹر پرائم منسٹر، از انڈیا انڈر پریشر فرام این انٹرنیشنل پاور؟ Are you under pressure from some foreign power?
لیکن وفاقی حکومت کے سامنے راستے اب محدود ہیں، اور اسے اسی مشکل کا سامنا ہے جس کی طرف تجزیہ نگاروں نے گزشتہ برس بھی توجہ مبذول کرائی تھی، اور وہ یہ کہ جب بھی بات چیت دوبارہ شروع ہوگی، ہائی کمیشن کی جانب سے حریت کے رہنماؤں کو دوبارہ مدعو کیا جائے گا۔ لہٰذا اس ملاقات کو اتنا بڑا ایشو نہ بنایا جائے کہ پیچھے ہٹنا مشکل ہو۔ تجزیہ نگاروں کا یہ بھی خیال تھا کہ اگر شدت پسندوں کے حملوں کی وجہ سے بات چیت منسوخ کی جاتی ہے تو حکومت شدت پسندوں کے جال میں خود بخود پھنس جائے گی، کیونکہ پھر انہیں بات چیت رکوانے کا آسان راستہ مل جاتا ہے۔ اسی لیے اس مرتبہ حکومت بات چیت ملتوی یا منسوخ کرنے کے موڈ میں نہیں ہے، اور جواز یہ کہہ کر پیش کیا جا رہا ہے کہ مذاکرات صرف دہشت گردی کے سوال پر ہونے ہیں۔ وفاقی وزیر روی شنکر پرساد:
The agenda of this meeting was settled in the UFA meeting.
ان کا کہنا ہے کہ اس ملاقات کا ایجنڈا دونوں وزراء اعظم کی ملاقات میں طے کیا گیا تھا جو اوفا میں ہوئی تھی، اور سر فہرست یہ تھا کہ قومی سلامتی کے مشیر دہشت گردی کے مسئلے پر بات کریں گے،
انکلوڈنگ دا ایکسچینج آف وائس سیمپلز فار 2611۔
مذاکرات تو حسب پروگرام ہوں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ان میں کسی ٹھوس پیش رفت کا کوئی امکان ہے؟ ہندوستان میں عام تاثر یہ ہے کہ کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوگی، کیونکہ لائن آف کنٹرول پر فائرنگ اور گرداسپور اور جموں کے حملوں کے پس منظر میں تلخی اور بڑھ گئی ہے، اور الزام تراشی کا سلسلہ تیز ہو گیا ہے۔ سہیل حلیم، بی بی سی، دلی۔
تو پاکستان کا کیا موقف ہے؟ اس کے بارے میں سنیے اسلام آباد سے سارا حسن کی رپورٹ۔
دفتر خارجہ کے ترجمان قاضی خلیل اللہ نے ہفتہ وار بریفنگ میں بتایا کہ پاکستان اور بھارت کے رہنماؤں سے مذاکرات سے قبل کشمیری رہنماؤں سے مشاورت کرنا معمول کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان بھارت سے توقع رکھتا ہے کہ وہ کشمیری رہنماؤں کو پاکستان کے مشیر برائے سلامتی امور سے ملاقات کرنے کی اجازت دے گا۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے حکام کے درمیان ملاقات میں کشمیر سمیت تمام امور زیر بحث آئیں گے۔
یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، اگر تو پہلی دفعہ ہو رہا ہوتا تو آپ اس سے کوئی کنکلوژن ڈرا کرتے، لیکن یہ ایک لانگ اسٹینڈنگ پریکٹس رہی ہے اور بارہا کشمیری لیڈروں سے ملاقات کی گئی ہے، اور ہر اہم موقع کے اوپر خصوصاً جب ہماری ٹاکس ہوتی ہیں دونوں ممالک کی تو ان کو کنسلٹ کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کشمیر کا حل تلاش کرنے کے لیے کشمیریوں کا رول بہت اہم ہے. وہ امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں اور جو ان کا ایک اہم رول ہے کشمیر کا حل تلاش کرنے میں اقوام متحدہ کے جو ریزولوشنز ہیں ان کے تحت.
پاکستان نے کشمیری حریت رہنماؤں کو سرتاج عزیز سے ملاقات کے لیے نئی دلی میں پاکستانی ہائی کمیشن نے مدعو کیا ہے, جس پر بھارت نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے. ترجمان نے کہا کہ بھارت نے گزشتہ 2 ماہ کے دوران لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری کے 70 مرتبہ خلاف ورزی کی ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ہر موقع پر سرحدی خلاف ورزیوں کے خلاف آواز اٹھائی ہے. ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا کہ نئی دہلی میں ہونے والے مذاکرات میں سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری بھی شرکت کریں گے. انہوں نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کو مشترکہ مسائل کا سامنا ہے جسے بات چیت کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے.
ٹیررزم صرف ایک ملک کا مسئلہ نہیں ہے, یہ صرف انڈیا کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پاکستان کا بھی مسئلہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہم نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں اس جنگ کو لڑتے لڑتے. ٹیررزم ہم سب کا کامن اینیمی ہے اور اس کے لیے الزامات لگانے کے بجائے اگر کوآپریٹو اپروچ جو ہے وہ اڈاپٹ کی جائے تو وہ نہ صرف کسی ایک ملک بلکہ پورے خطے کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند رہے گی.
پاکستان اور بھارت کے مشیر سلامتی امور کے درمیان 23 اور 24 اگست کو ملاقات نئی دہلی میں ہو رہی ہے. یاد رہے کہ روس کے شہر اوفا میں وزیراعظم نواز شریف نے بھارتی وزیراعظم نریندر مودی سے ملاقات میں قومی سلامتی کے مشیروں کی ملاقات پر اتفاق کیا تھا. سارہ حسن, بی بی سی, اسلام آباد.
اور آئیے اب اس پوری صورتحال کا تجزیہ کرتے ہیں. تجزیہ کے لیے ایسے معاملات سے نمٹنے والے تجربہ کار شخص سے بات کرتے ہیں. پاکستانی وزارت خارجہ کے سابق ترجمان, چین میں پاکستان کے سابق سفیر اور اقوام متحدہ میں پاکستان کے سابق مستقل مندوب اس وقت بی بی سی اسلام آباد سے اسٹوڈیو سے وہاں کے مسعود خان صاحب براہ راست سربین میں شامل ہو رہے ہیں. مسعود خان صاحب, اجازت ہے چھوٹتے میں آپ کو گوگلی دوں؟
جی ضرور, آپ سوال پوچھیے. بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے.
نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کی اس میٹنگ سے توقع ہے کیا سر؟
بہت توقعات ہیں. ایک تو یہ کہ مذاکرات کا سلسلہ دوبارہ سے جڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات نہ ہونے سے کسی قسم کے بھی مذاکرات کا عمل بہتر ہے اور یہ ایک اچھی شروعات ہے. ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ یہ مذاکرات نتیجہ خیز ہوں گے, اور اگر نہیں بھی ہیں تو ایک قسم کی شروعات ہوگی اور اسے ہمیں آگے بڑھانا چاہیے. ہمیں امید برقرار رکھنی چاہیے. اس وقت دونوں طرف یہ کوشش ہونی چاہیے کہ چونکہ حالات کشیدہ ہیں, کشیدہ حالات میں ہم بات چیت کریں گے تو فضا کو جتنا بہتر بنایا جا سکے اس سلسلے میں ہمیں کچھ پیش قدمی کرنی چاہیے.
مسعود خان صاحب, یہ تو سب ہو گیا میٹھا میٹھا, یہ تو ہپ ہپ ختم ہو جائے گا. کڑوا کڑوا یہ ہے کہ وہاں سے سرحد کے پار سے کہا یہ جاتا ہے کہ اس گفتگو میں, ان مذاکرات میں ٹیررزم کے ایشو پر بات ہوگی. کشمیر کا کوئی ایشو اس میں ہے نہیں. پاکستان کی اپنی جو خواہش ہے وہ اقوام متحدہ کی قرارداد کے تحت ہے, وہ کشمیریوں کی جو منگیں ہیں اب تک پاکستان جس کے اوپر قائم رہا ہے وہ لے کر کے آیا ہے. کیا یہ جو دو فریق ہیں ان میں کوئی خط مشترک ہے کہ یار یہاں تو آؤ, یہاں سے تو چلو؟
دیکھیے, اختلافات موجود ہیں اور ان کو ختم کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. ایک یہ تاریخی اس کا پس منظر ہے, ان معاملات کو اتنی آسانی سے نہیں نمٹایا جا سکتا. لیکن ان مذاکرات میں جیسا کہ ہندوستان کے ترجمان کہہ رہے ہیں, ان کی حکومت کے ترجمان کہہ رہے ہیں, اوفا میں یہ بات چیت ہوئی تھی اور یہ طے ہوا تھا کہ دہشت گردی کے اوپر بات کی جائے گی تو یقیناً کی جائے گی.
ٹھیک ہے,
لیکن میں آپ کو یہ یاد دلاتا چلوں کہ یہ کھلا ایجنڈا ہے, ایجنڈا ترتیب نہیں دیا گیا. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سر فہرست دہشت گردی ہے تو ہندوستان کی کئی شکایات ہیں, اس کی پاکستان کے خلاف کئی الزامات ہیں, لیکن پاکستان کے پاس بھی ہندوستان کے حوالے سے ہی ایک لمبی فہرست موجود ہے. تو دہشت گردی کے اوپر جو ہمارا مکالمہ ہوگا یا مذاکرات ہوں گے یا بات چیت یا تبادلہ خیال, وہ بھی غیر اہم نہیں ہے. اب رہا مسئلہ کشمیر کا,
جی
تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان اگر اس سطح پہ ملاقات ہو رہی ہے تو وہ ملاقات نامکمل رہے گی اگر اس میں مسئلہ کشمیر کو نہ اٹھایا جائے. نہ صرف یہ کہ پاکستان کے عوام کی توقعات ہیں اور اہل جموں و کشمیر جو ہے وہ اپنی نظریں جمائے بیٹھے ہیں, کیونکہ وہ برسہ برس سے بلکہ کئی عشروں سے انتظار کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس مسئلے کا حل سامنے آئے. بلکہ یہ دونوں ممالک کو معلوم ہونا چاہیے کہ امن اور سلامتی کے لیے انتہائی ضروری چیز ہے. پتہ نہیں آج آپ نے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں امریکہ کے, ان کے جو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے جو پیٹر لیوائے ہیں, ان کا بیان آپ نے پڑھا یا نہیں پڑھا؟ انہوں نے بڑا متوازن بیان دیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ اصل میں پوسٹ کلونیل ڈسپیوٹس ہیں, بارڈر سے متعلق ہیں, علاقے سے متعلق ہیں, آبادیوں سے متعلق ہیں, ان کو حل کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ بھی صلاح دی ہے کہ ہندوستان اور پاکستان ان معاملات کو مذاکرات کے ذریعے حل کریں. انہوں نے کسی تیسرے فریق کی نشاندہی نہیں کی, حالانکہ جیسا کہ آپ نے خود کہا تھا اپنے ابتدائی میں کہ اقوام متحدہ کی قرارداد وہاں موجود ہیں, جس میں ایک فیصلہ موجود ہے, جس میں ایک طریقہ کار وضع کیا گیا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ گفتگو ان دونوں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کے درمیان نامکمل ہوگی اگر مسئلہ کشمیر کو نہ اٹھایا گیا, اور جہاں تک میرا خیال ہے کہ سرتاج عزیز صاحب ضرور اٹھائیں گے.
ٹھیک ہے, یہ ایک ماحول بنایا جاتا ہے نا مسعود خان صاحب, اعتماد کی بحالی ہوتی ہے دونوں طرف سے, تو پھر یہ بات آگے بڑھتی ہے. میں جو جس خدشے کو محسوس کر رہا ہوں وہ یہ کہ ادھر بھی تردد ہے, ادھر بھی ہٹ دھرمی ہے. اس وقت کچھ ماحول جو ہے نا وہ خیر سگالی والا نہیں ہے, کیا کہیں گے؟
میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ماحول بے حد کشیدہ ہے. خود لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پہ بہت وائلیشنز ہوئی ہیں, ہم نے بہت جانیں گنوائی ہیں, کئی گھروں میں کوہرام ہے, ماتم کی فضا ہے اس وقت جب یہ مذاکرات ہونے والے ہیں. ہندوستان کی بھی اس سلسلے میں کچھ شکایات ہیں جو ہم نے میڈیا کے ذریعے سنی ہیں, اور اس کے علاوہ دہشت گردی کے الزامات ہیں. آپ کو یہ پتہ ہے کہ پچھلے گزشتہ کئی مہینوں سے ہندوستان کی طرف سے الزام اور دشنام کی ایک بارش ہو رہی تھی ہمارے خلاف, اور بلکہ دھمکی بھی دی جا رہی تھی کہ دہشت گردی کریں گے تمہارے خلاف. یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ ہم سرجیکل سٹرائکس کریں گے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں, کوئی اتنا یہ باریک نقطہ نہیں ہے کہ ہندوستان اور پاکستان اگر اس دن کا انتظار کریں گے جب حالات سازگار ہو جائیں گے تب وہ مذاکرات شروع کریں گے, تو وہ دن نہیں آئے گا.
مسعود خان صاحب
انہی جی جی
میرے پاس کاش اور وقت ہوتا. سر آپ نے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا, سیربین میں براہ راست شامل ہوئے, بہت بہت شکریہ. پاکستان کے وزیر اعظم میاں نواز شریف نے واضح کیا ہے کہ کراچی ٹارگیٹڈ آپریشن کسی جماعت کے لیے نہیں بلکہ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف ہے. شہر کو موجودہ صورتحال پر پہنچنے کے لیے 2 سال لگے ہیں, امن کی مکمل بحالی کے لیے کچھ مزید وقت لگے گا. کراچی میں وزیر اعظم نے آج امن و امان کے بارے میں اجلاس میں صورتحال کا جائزہ لیا اور کراچی نیوکلیئر پاور پلانٹ کا افتتاح بھی کیا. کراچی سے ریاض سہیل.
کراچی میں وزیر اعظم میاں نواز شریف نے اپیکس کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کی, جس میں ڈائریکٹر جنرل رینجرز میجر جنرل بلال اکبر, وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ اور گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد نے بھی شرکت کی اور انہیں صورتحال سے آگاہ کیا. متحدہ کمیونٹ کا الزام رہا ہے کہ کراچی آپریشن میں انہیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. پچھلے دنوں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی سے ارکان مستعفی بھی ہو چکے ہیں. ان کا مطالبہ ہے کہ آپریشن کی مانیٹرنگ کمیٹی بنائی جائے, تاہم وزیر اعظم میاں نواز شریف نے اس معاملے پر کوئی بات نہیں کی. میاں نواز شریف کا کہنا تھا کہ کراچی آپریشن سیاسی قیادت کی زیر نگرانی ہو رہا ہے, اس میں انٹیلیجنس اداروں ISI اور IB کا بھی بہت بڑا کردار ہے. وہ انہیں بھی مبارکباد دیتے ہیں.
سب سیاسی پارٹیاں اس کمرے میں موجود تھی جب ہم نے اس کا فیصلہ کیا تھا, کوئی بھی اس میں مسنگ نہیں تھی. سب مکھی اور سب کی رضامندی کے ساتھ یہ آپریشن شروع کیا تھا, اور یہ طے کیا تھا کہ یہ آپریشن جو ہوگا یہ صرف کرمنلز کے خلاف ہوگا, اور ہم نے میرے خیال ہے اس کی پاسداری کی ہے, ہم نے اس کی پابندی کی ہے. بالکل کچھ بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں, جس میں بلدیا ٹاؤن کا ایک واقعہ, اس کی تحت تک بھی پہنچنا ہے ہم نے, اور کیونکہ یہ ان کی تحت تک پہنچنا بڑا ضروری ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی ایسے کوئی ایلیمنٹس ہیں جس کا کوئی ہاتھ ہے, تو میرا خیال ہے کہ پھر تو بہت ہی ہمارے اوپر فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم ان کو انرتھ کریں, ان کو ایکسپوز کریں, ان کو سامنے منظر پہ لائیں.
وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ شہر میں ٹارگٹ کلنگز, بھتا خوری اور اغوا برائے تاوان کی وارداتوں میں کمی آئی ہے, جس سے سرمایہ کاروں اور تاجر برادری کا اعتماد بحال ہوا ہے. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ رشید گوڈل پر حملہ قابل افسوس واقعہ ہے, انہیں یقین ہے کہ مجرم پکڑے جائیں گے.
کراچی میں رکن اسمبلی رشید گوڈل کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا, جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. ایسی کاروائیاں دہشت گردی کے خلاف انشاءاللہ ہمارے عزم کو اور ہمارے عمل کو کمزور نہیں کر سکتے. امن و امان کی بحالی تک, امن و امان کی مکمل بحالی تک انشاءاللہ ذمہ دار ادارے اپنا کام کرتے رہیں گے اور کوئی رکاوٹ برداشت نہیں کی جائے گی.
اس سے قبل صبح کو کراچی میں نیوکلیئر پاور پلانٹ کے توسیع منصوبے, K2 اور K3 کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا تھا کہ لوڈ شیڈنگ کے علاوہ دہشت گردی کا خاتمہ بھی حکومت کی اولین میں شامل ہے۔
مجھے یہ جان کر نہایت خوشی ہوئی ہے کہ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن ملک میں قائم تمام نیوکلیئر پاور پلانٹس میں حفاظتی اقدامات پر خصوصی توجہ دے رہا ہے اور پاکستان نیوکلیئر ریگولیٹری اتھارٹی کمیشن کی طرف سے ملک میں قائم شدہ اور نئے لگائے جانے والے تمام پاور پلانٹس کے لیے ان حفاظتی اقدامات کی کڑی نگرانی کر رہا ہے۔
وزیر اعظم پاکستان کی آواز پر ریاض سہیل کی رپورٹ ختم ہوتی ہے۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ ابھی جنوبی یمن کی صورتحال اور کیا خواتین کو میڈیکل کالجز میں باقی اتنے داخلے دیے جانے چاہیے، احوال آنے کو ہے۔
وہ خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں،
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائے گے آپ کے ساتھی جو ہیں، تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریسڈ ہی رکھنا ہے۔
قتل قتل ہے، یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے۔
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون۔
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی۔
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ۔
تبصرے، تجزیے اور آپ کے خیالات۔
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے۔
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں۔
حالات و واقعات سے آگہی کے لیے سربین سنا کیجیے۔
اور اب کھیلوں پہ نظر، عبدالرشید شکور کے ساتھ۔
ریٹائرڈ بریگیڈیئر خالد سجاد کھوکر کو اختر رسول کے استعفے کے بعد پاکستان ہاکی فیڈریشن کا نیا صدر مقرر کر دیا گیا ہے۔ خالد سجاد کھوکر ماضی میں قومی ہاکی ٹیم کے مینیجر رہ چکے ہیں، لیکن اس کے بعد سے وہ قومی ہاکی کے معاملات سے مکمل طور پر دور رہے ہیں۔ واضح رہے کہ پاکستانی ہاکی کو ان دنوں مشکلات کا سامنا ہے۔ فیڈریشن پر مالی اور انتظامی بے ضابطگیوں کے سنگین الزامات عائد ہوتے رہے ہیں اور پاکستانی ٹیم اپنی تاریخ میں پہلی مرتبہ اولمپکس میں بھی شرکت سے محروم ہو چکی ہے۔ اس صورتحال پر وزیر اعظم نے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی جس نے اپنی رپورٹ میں فیڈریشن کی کارکردگی پر مکمل طور پر عدم اطمینان ظاہر کیا تھا۔ بھارت اور سری لنکا کے درمیان کولمبو میں کھیلے جانے والے دوسرے ٹیسٹ میچ کے پہلے دن بھارتی اوپنر لوکیش راہل نے اپنے کریئر کی دوسری سینچری اسکور کی۔ وہ ایک چھکے اور 13 چوکوں کی مدد سے 108 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ انہوں نے مرلی وجے کے صفر اور رہانے کے 4 رنز پر آؤٹ ہونے کے بعد وراٹ کوہلی کے ساتھ تیسری وکٹ کی شراکت میں 164 رنز کا اضافہ کیا۔ کوہلی 78 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ یہ سری لنکن بیٹسمین کمار سنگاکارا کا آخری ٹیسٹ میچ بھی ہے۔ انگلینڈ اور آسٹریلیا آج سے اوول میں ایشز سیریز کے 5ویں اور آخری ٹیسٹ میچ میں مد مقابل ہیں۔ آسٹریلوی کپتان مائیکل کلارک اور اوپنر کرس راجرز کا الوداعی ٹیسٹ میچ بھی ہے۔ انگلینڈ نے ٹاس جیت کر آسٹریلیا کو پہلے بیٹنگ دی ہے۔ آسٹریلوی ٹیم 2 تبدیلیوں کے ساتھ میدان میں اتری ہے۔ پیٹر سیڈل ہیزل ووڈ کی جگہ یہ ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں اور مچل مارش اپنے بھائی شان مارش کی جگہ ٹیم میں شامل کیے گئے ہیں۔ انگلینڈ نے 4th ٹیسٹ میچ جیتنے والی ٹیم برقرار رکھی ہے۔ عالمی ایتھلیٹکس چیمپئن شپ ہفتے کے روز سے بیجنگ میں شروع ہو رہی ہے اور عالمی شہرت یافتہ ایتھلیٹ یوزین بولٹ نے افسوس ظاہر کیا ہے کہ عالمی ایونٹ کے موقع پر مقابلوں کی باتوں کے بجائے زیادہ ذکر ڈوپنگ کا ہو رہا ہے۔ عالمی نمبر 1 نوویک جوکوویچ، اینڈی مرے اور رافائل نڈال نے سنسناٹی کے ٹینس ٹورنامنٹ میں اپنے میچز جیت لیے۔
کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی۔ کرد خواتین لڑ رہی ہیں۔ پاکستان میں خواتین کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یار ان لوگوں کو میڈیکل کالج میں داخلہ مت دیا کرو، 50% سے زیادہ داخل ہوتی ہیں یہ لوگ، آخر میں کوئی 23-27% یا 27% رہ جاتی ہیں، ڈاکٹر بنی نہیں پاتی۔ رپورٹ آنے کو ہے، لیکن اب آیا ہے سربین کا نس اور اس موقع پر آتی ہیں خاص خاص خبروں کی سرخیاں۔ خبروں کی آج ذمہ داری ہے محمد عبداللہ فاروقی کی۔
پاکستان اور بھارت کے قومی سلامتی کے مشیروں کی بات چیت سے قبل نظر بند کیے جانے والے علیحدگی پسند کشمیری رہنماؤں سید علی گیلانی اور میرویز عمر فاروق کو رہا کر دیا گیا ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے بھارت اور پاکستان کے رہنماؤں کے درمیان بات چیت کے موقع پر کشمیری رہنماؤں سے ملاقات کو معمول کی بات قرار دیا ہے۔ پاکستان میں تمباکو نوشی کی روک تھام کے لیے کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیم دا نیٹ ورک کی رپورٹ کے مطابق روزانہ 1200 بچے تمباکو نوشی کا شکار، جبکہ ہر سال 110,000 افراد موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق برطانیہ رواں ہفتے کے اختتام تک ایران کے دارالحکومت تہران میں اپنا سفارت خانہ دوبارہ کھول لے گا، جسے 2012 میں بند کر دیا گیا تھا۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ یمن میں گزشتہ کئی ماہ سے جاری لڑائی ملک کو قحط سالی یا خوراک کی قلت کی جانب دھکیل رہی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
جنوبی یمن میں عدن کی بندرگاہ پر بمباری ہوئی، 4 افراد مارے گئے، متعدد زخمی ہوئے۔ ہدف بننے والی عمارت مقامی گورنر نائف البکری کی تھی، عارضی دفتر تھا یہ ان کا۔ عدن کئی ماہ سے وہاں پر حوثی باغی قبائلی اور حکومت کے حامیوں کے درمیان ایک میدان جنگ بنا رہا ہے، لیکن سعودی عرب کی حمایت سے یمنی حکومت نے وہاں سے کسی نہ کسی طریقے سے حوثی قبائلیوں کو باہر کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی طرف سے عدن کی بندرگاہ پر اس بمباری کی شدید مذمت ہوئی ہے، کیونکہ یہاں سے متاثرین کے لیے امدادی سامان فراہم ہو رہا تھا، اور حملے کے وقت اقوام متحدہ کے عالمی ادارہ خوراک کا ایک جہاز بھی بندرگاہ میں تھا۔ ہمارے نگاروں کے مراسلوں پر مبنی یہ رپورٹ سنیے ریاض احمد سے۔
اقوام متحدہ کے عالمی ادارہ خوراک کے مطابق یمن میں تقریباً 1,30,00,000 افراد کو فوری مدد کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ کے فلاحی امور کے سربراہ سٹیفن اوبرائن نے کہا ہے کہ یمن میں امدادی سامان کی رسد کے لیے موجود حدیدہ کی اہم بندرگاہ پر سعودی عرب کی بمباری کی وجہ سے ہونے والے نقصانات سے انسانی بحران میں شدت آ رہی ہے۔
مجھے انتہائی تشویش ہے کہ حدیدہ کی بندرگاہ کی تباہی کے نقصانات سارے ملک پر اثر انداز ہوں گے۔ اس کے باعث لوگوں کے لیے خوراک حاصل کرنا مشکل ہو جائے گا، ان کو پانی اور ادویات تک رسائی نہیں ملے گی، پھر بیماریاں پھیلیں گی۔ اس جنگ میں شریک تمام حریفوں کو یہ یقینی بنانا پڑے گا کہ انسانی امداد مہیا کرنے میں آسانی ہو نہ کہ دشواری۔
حدیدہ کی بندرگاہ پر منگل کو ہونے والے فضائی حملے کے وقت اقوام متحدہ کے ادارے ورلڈ فوڈ پروگرام کا امدادی جہاز بھی بندرگاہ پر موجود تھا۔ ادھر اقوام متحدہ کے عالمی ادارے خوراک کی سربراہ ایرتھرین کزن نے یمن کے 3 روزہ دورے کے بعد قاہرہ میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے خبردار کیا کہ بندرگاہوں کے قریب جنگ کے باعث یمن انسانی المیہ سے دوچار ہو رہا ہے اور وہاں قحط پیدا ہو رہا ہے۔
Even before this crisis began, Yemen had one of the highest malnutrition rates.
اس بحران کے شروع ہونے سے پہلے بھی یمن غذائی قلت کے اعتبار سے دنیا کے سرفہرست ممالک میں تھا۔ ہمارے اہلکار ضروری امداد نہیں پہنچا پا رہے ہیں، جس کے باعث ہم غذا کی قلت کے واقعات میں بہت اضافہ دیکھ رہے ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ اس بگڑتی ہوئی صورتحال سے نمٹ سکے اور چھوٹے بچوں کی جانیں بچا سکے اور انہیں ضروری خوراک پہنچا سکے۔
ایرتھرین کزن کا کہنا تھا کہ یمن کے بازاروں میں خوراک ختم ہو رہی ہے۔
کاروباری نظام نہیں چل پا رہا کیونکہ اقتصادی پابندیوں کے باعث تاجر خوراک نہیں پہنچا سکتے۔ ملک میں سڑک کے ذریعے سفر بھی ممکن نہیں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ امدادی اداروں کے پاس نہ ذرائع ہیں نہ ان کو عوام تک رسائی حاصل ہے۔ جو لوگ پہلے خوراک خرید سکتے تھے اب وہ بھی ایسا نہیں کر پا رہے۔
The challenges of food insecurity.
خیال رہے کہ سعودی عرب اور اس کے اتحادی ممالک نے 5 ماہ قبل یمن میں شیعہ حوثی باغیوں کے خلاف فضائی کارروائی کا آغاز کیا تھا۔ اس جنگ میں اب تک 4,300 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔
یہ تھا ہمارے نام نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ جو آپ کے لیے فیاض احمد نے تیار کیا تھا۔ یمن عرب ممالک اور خلیجی ریاستوں میں سب سے غریب ملک ہے۔ وہاں سعودی قیادت والی فوجی مہم کب ختم ہو سکتی ہے اور جس قدر جانی اور مالی تباہی ہو رہی ہے اس کا فوری تدارک ہے کوئی؟ ایسے سوالات کے تناظر میں میں نے ریاض سعودی عرب میں صحافی راشد حسین سے بات کی، جاننا چاہا کہ اب تو اقوام متحدہ کی طرف سے بھی بمباری کی شدید مذمت ہوئی ہے اور اسے بین الاقوامی انسانی اصولوں کی خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے، تو یہ بمباری اور فوجی کارروائی رکے گی کب اور اس وقت سعودی اور اس کے اتحادی کہاں تک پہنچے ہیں؟
ساؤتھ یمن سے انہوں نے شروع کیا تو وہاں سے اب ہادی فورسز کا اور ہادی الائٹ فورسز کا غلبہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، جو اب سینٹرل یا درمیانی یمن تک پہنچ رہا ہے۔ سوال یہ ضرور آئے گا کہ کب تک یہ سنا تک پہنچے گا اور پہنچے گا بھی کہ نہیں، یہ ایک بہت بڑا سوال یا نشان ہے جس کا کسی کے پاس جواب نہیں ہے۔ لیکن امید واسط یہی ہے کہ یا تو یہ سنا تک پہنچ جائیں گے جلد ہی، اور جب پہنچ جائیں گے تو بہرحال یہ جنگ ختم ہو جائے گی، وگرنہ دوسری ایک اور صورت یہ ہے کہ دباؤ ہو تو اس پہ اتنا بڑھ جائے گا کہ وہ نیگوسیشن ٹیبل پہ کمزور پوزیشن کے ساتھ آنے پہ مجبور ہوں گے, اور جیسی وہ آئیں گے وہاں ایک کمزور پوزیشن کے ساتھ آئیں گے تو پھر اہداف کی جو الائڈ فورسز کی اہداف ہے ان کے بڑی حد تک پورے ہو جانے کا خیال ہے, امکان ہے.
لیکن راشد حسین, یہ اہداف حاصل ہونے تک جو انسانی المیہ جنم لے رہا ہے, جو انسانی تباہی ہو رہی ہے, جانے جا رہی ہیں, املاک تباہ ہو رہی ہیں, اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے, اس کا کیا حل ہے؟
دیکھیے, یہ کولیٹرل ڈیمیج ہے شفیع. جنگ کبھی بھی کوئی بہت آسان قضیہ نہیں ہوتا ہے. جنگ کبھی بھی انسانوں کو بہت سکون مہیا نہیں کرتا ہے. جو لوگ اس کی زد میں آتے ہیں وہ پریشانی کا شکار بنتے ہیں, چاہے وہ افغانستان ہو, چاہے وہ عراق ہو, چاہے وہ یمن ہو. دوسرے لوگ کیا کر سکتے ہیں, اقوام متحدہ کیا کر سکتی ہے, یونیسیف کیا کر سکتی ہے, دوسرے اس طرح کے این جی اوز اور ادارے کیا کر سکتے ہیں, یہ ابھی تک واضح نہیں ہے, کیونکہ جنگ کے دوران میں ان لوگوں کا وہاں داخلہ ممکن نہیں ہے. اور جو ہوتھیوں کے تسلط میں جو ایریا ہے وہاں تو ناکہ بندی کی گئی ہے, چنانچہ وہاں تو پہلے ہی کوئی کمک, کوئی ایڈ, کوئی امداد نہیں پہنچ سکتی.
تو یہ جو تصویر کشی آپ نے کی ہے اور جو مسئلے مسائل بتائے ہیں راشد حسین, یہ سعودی عرب کے میڈیا میں آ رہا ہے, سعودیوں کو پتا ہے کہ پڑوس میں کیا ہو رہا ہے؟
دیکھیے, جنگ سعودی عرب میں نہیں لڑی جا رہی ہے. جنگ سعودی عرب کے ایک بارڈر سے تو یقیناً ہو رہی ہے, لیکن بہرحال اس کا یہاں کی عام زندگی پر کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑا ہے. میڈیا پہ اس کا ذکر ہوتا ہے, لیکن ویسے ہی ذکر ہوتا ہے جیسے دوسری جنگوں کا ہوتا ہے, یا شاید اس سے زیادہ یوں ہوتا ہے کہ جب کوئی گولہ, کوئی بمباری, کوئی اس طرح کی چیزیں, جزان اور اس طرح کے جو ساؤتھ بارڈر ہے سعودی عرب کا, وہ جو یمن سے ملتا ہے, اگر اس پر کوئی اس طرح کی آنچ آئے تو بہرحال یہاں کی عام زندگی پر ابھی اس کا کچھ اثر نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ لوگ تشویش میں مبتلا ہیں, اور حکومت کو بھی اس بات کے ادراک ہے. اگر آپ کو یاد ہے, سعودی حکومت نے جب اقوام متحدہ نے ایڈ کے لیے کہا کہ اتنے پیسوں کی ضرورت ہے, تو سعودی حکومت نے کہا کہ وہ پوری ضرورت ہے, ہم پوری کرنے کو تیار ہیں, لیکن ابھی تک وہ ایڈ وہاں عام لوگوں تک پہنچ نہیں پائی ہے. اور جب تک جنگ اسی طرح جاری و ساری رہی, اس وقت تک عام لوگوں کو کوئی راحت پہنچنے کا بظاہر تو امکان نظر نہیں آتا ہے.
یہ تھے ریاض سعودی عرب سے صحافی راشد حسین. مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں بم دھماکے سے کم 29 افراد زخمی ہوئے ہیں. بم دھماکہ مصری سیکیورٹی فورسز کے ہیڈ کوارٹر کے قریب ہوا. دولت اسلامیہ نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے. تفصیل کے ساتھ ظہیر الدین بابر.
قاہرہ میں بی بی سی کے نامہ نگار کا کہنا ہے کہ بم دھماکہ رات گئے ہوا, اسی وجہ سے زیادہ جانی نقصان نہیں ہوا کیونکہ لوگ گھروں کو جا چکے تھے. مصری حکام کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کے ہیڈ کوارٹر کے قریب چھپائے گئے بم کو ریموٹ کنٹرول سے پھوڑا گیا. زخمی ہونے والے 29 افراد میں 6 پولیس اہلکار بھی شامل ہیں. دھماکے کی شدت کچھ مقامی لوگوں نے ان الفاظ میں بیان
کی.
اس شخص نے کہا کہ میں دھماکے کے مقام سے 200 میٹر دور رہتا ہوں. ہمارا گھر خستہ حال ہے, ذرا سے جھٹکے سے ہل جاتا ہے. جب دھماکہ ہوا تو گھر کا سامان بکھر گیا, ہم زمین پر گر گئے. ہم نے ایسا دھماکہ پہلے کبھی نہیں سنا, بہت طاقتور اور زوردار تھا. قاہرہ کے اس شہری نے کہا کہ میں دفتر سے گھر کی طرف آ رہا تھا, پل سے گزر رہا تھا کہ اچانک پل ہلنے لگا, ایسے لگا جیسے زلزلہ آ گیا. اور اس شخص نے کہا کہ میرے ارد گرد ہر شے ہلنے لگی, افراتفری میں لوگ گلیوں میں نکل آئے. میں نے ایک زخمی شخص بھی دیکھا کیونکہ کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ کر اسے آ لگے تھے. دولت اسلامیہ نے اس دھماکے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے اپنے بیان میں کہا ہے کہ یہ مصر میں ان کے ساتھیوں کی موت کا بدلہ تھا. مصر کے صحرائے سینا میں دولت اسلامیہ کے حامی فعال ہیں جنہوں نے حالیہ کئی بم دھماکوں کی ذمہ داری قبول کی. البتہ آج کے بم دھماکے کے بعد جو بیان سامنے آیا ہے وہ سینا کی مقامی شاخ نہیں بلکہ دولت اسلامیہ مصر سے منسوب تھا. چند روز قبل ہی مصری صدر عبد الفتاح السیسی نے انسداد دہشت گردی کی نئی حکمت عملی کا اعلان کیا تھا تاکہ ملک میں بڑھتی ہوئی مزاحمت پر قابو پایا جا سکے.
ظہیر الدین بابر صاحب نے سنا مصر میں دولت اسلامیہ کی مہازرائی کا تازہ واقعہ. شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف عراق اور شام میں جہاں مقامی فورسز سمیت ترکی اور دیگر مغربی طاقتیں نبردازما ہیں, وہیں اقلیتی کردوں کی تنظیم پی کے کے بھی اپنا وجود برقرار رکھنے کی جنگ لڑ رہی ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ اس تنظیم کے 40% جنگجو, یقین کریں گے آپ, خواتین پر مشتمل ہیں۔ بی بی سی فارسی کی جی آر گول کو شمالی عراق میں پی کے 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 تربیتی کیمپ میں جانے کا موقع ملا۔ جی آر گول کی یہ کہانی معصومہ ملک کی زبانی۔
یہاں قندیل کے پہاڑوں میں کچھ بلندی پر پی کے کے کا ایک خفیہ کیمپ ہے۔ گزشتہ دو دہائیوں میں پی کے کے نے جنگجوؤں کے کئی گروہوں کو یہاں جنگی تربیت دی۔ یہ جنگجو ترکی کی سرحد پر اپنی حق خود ارادی کی جنگ لڑتے رہے ہیں، مگر اب یہ جنگجو شام اور عراق میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ یہ خواتین کا ایک تربیتی کیمپ ہے۔ یہاں نوجوان لڑکیوں کو لڑائی کے داؤ پیچ سکھائے جاتے ہیں، جنگی حکمت عملی بتائی جاتی ہے اور پی کے 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 فلسفے کے بارے میں بھی آگاہ کیا جاتا ہے۔ پہلی نظر میں تو یہ لڑکیاں عام لڑکیوں ہی کے جیسی دکھائی دیتی ہیں۔ اس وقت صبح سویرے وہ آئینے کے سامنے تیار ہو رہی ہیں اور ایک دوسرے کے بال بنا رہی ہیں، مگر ان کی کہانیاں بالکل بھی معمولی نہیں ہیں۔ آوین سنجار سے تعلق رکھنے والی ایک یزیدی لڑکی ہے۔ دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں نے جب گزشتہ سال اگست میں سنجار پر دھاوا بولا تو انہیں بھی دیگر خواتین کے ہمراہ یرغمال بنا لیا گیا، مگر دو ماہ بعد وہ اس قید سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئیں۔ وہ مہاجرین کیمپوں میں پناہ لینے کے بجائے اپنے ساتھ روا رکھنے والے غیر انسانی سلوک کا بدلہ لینے کے لیے پی کے کے میں شامل ہو گئیں۔
میں یہاں سنجار اور کوبانی کا بدلہ لینے آئی ہوں، ان بچوں اور ماؤں کا بدلہ لینے جنہیں آئی ایس نے قید کیا۔ میں نہیں چاہتی کہ جیسا سنجار میں ہوا ویسا کہیں اور ہو۔ میں سنجار کو آئی ایس کے ہاتھوں میں نہیں دیکھنا چاہتی۔
وہ شرمیلی اور تنہائی پسند ہیں اور زیادہ تر اپنی سوچوں میں گم دکھائی دیتی ہیں۔ ان کے کمانڈر نے مجھے مشورہ دیا کہ آوین کے ساتھ قید میں کیا گزری اس بارے میں ان سے کچھ نہ پوچھوں، مگر ان کے چہرے اور ہاتھوں پر زخموں کے باقی رہ جانے والے نشان یا ان کی چپ بہت کچھ بتاتی ہے۔ 19 سالہ آجین آوین کی قریبی دوست ہیں۔ وہ بھی ایک یزیدی لڑکی ہیں جو جرمنی میں پیدا ہوئی، وہیں پلی بڑھی اور وہیں تعلیم حاصل کی۔ ہائی اسکول مکمل کرنے کے بعد انہوں نے بھی اس لڑائی میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا۔
یہاں زندگی مشکل ہے، مگر یہ مشکلات مجھے مزہ دیتی ہیں۔ جب میں آوین کو یہاں دیکھتی ہوں تو اس سے مجھے حوصلہ ملتا ہے۔
یہاں زیر زمین بنے ایک تاریک بنکر میں کلاس ہو رہی ہے۔ آج انہیں ڈرون سے بچنے کے طریقے بتائے جا رہے ہیں اور یہ لڑکیاں انتہائی انہماک سے یہ سب سن رہی ہیں۔ ان کی ٹرینر نارین جمشید ہیں جو سائپرس یونیورسٹی سے اکنامکس گریجویٹ ہیں اور 4 سال قبل ہی پی کے کے میں شامل ہوئیں۔ ترکی پی کے کے کو ایک دہشت گرد تنظیم قرار دیتا ہے۔ گزشتہ کچھ ہفتوں کے دوران ترک جنگی طیارے ان پہاڑوں میں پی کے 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 ٹھکانوں پر حملے کرتے رہے اور ڈرون ان کے سروں پر مستقل پروازیں کر رہے ہیں۔ اس کیمپ سے 400 کلومیٹر دور ایک اور کیمپ ہے۔ یہاں مرد اور خواتین دونوں ہی تربیت لے رہے ہیں۔ یہاں ایک اور یزیدی نوجوان سے ملاقات ہوئی، حیرس شنگال۔ وہ مشکل 15 برس کے ہوں گے۔ ان کا خاندان گزشتہ سال دولت اسلامیہ کے حملے کے بعد سے لاپتہ ہے۔ جب وہ اپنی کہانی بتاتے ہیں تو آپ ان کی آنکھوں میں ابھرتا غصہ دیکھ سکتے ہیں۔
وہ پیچھے سے ہم پر حملہ آور ہوئے اور کئی لوگوں کو مار ڈالا۔ وہ بہت سو کو قیدی بنا کر لے گئے۔ میں یہاں اپنی سرزمین کو اس سب سے رہائی دلانے آیا ہوں۔
وہ لڑائی میں حصہ لینے کے لیے بیتاب ہے، مگر اس کے کمانڈر کا کہنا ہے کہ وہ ابھی اس لڑائی کے لیے کم عمر ہے۔ کردوں کو دولت اسلامیہ سے لڑائی کی بڑی قیمت چکانا پڑی ہے۔ آج جنگجوؤں کے دو ساتھیوں کی واپسی پہاڑوں میں بنے قبرستان میں ہوئی ہے۔ پی کے 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 لیے ایسی تدفین یہاں روز کا معمول بن چکی ہے۔ جنگجو مرد اور خواتین ایک عزم لیے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے رقص کر رہے ہیں۔ نوجوان لڑکیوں کا ایک گروپ اگلے مورچوں کی جانب روانہ ہونے والا ہے۔ ان کی ٹریننگ کمانڈر نارین جمشید کے لیے ایک مشکل لمحہ ہے۔
میں نے اپنے بہت سے دوستوں کو کھویا ہے، میں انہیں یاد کر کے جذباتی ہو جاتی ہوں۔ ہم اپنے جنگجوؤں کو دولت اسلامیہ سے لڑنے کے لیے تیار کرتے ہیں اور یہ تیاری اب ہزاروں گنا زیادہ بہتر ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جانے کے لیے کتنے پرجوش ہیں.
لڑکیاں صف بنائے, اپنی بندوقیں اٹھائے, پہاڑوں کے ساتھ ساتھ مارچ کرتی اپنی اگلی منزل کی جانب چل پڑی ہیں. انہیں شام میں اگلے مورچوں تک پہنچنے میں کئی دن لگیں گے. اچانک ریڈیو پر انہیں ایک پیغام ملتا ہے کہ ترکی کا ڈرون علاقے میں پرواز کر رہا ہے. جنگجوؤں کے اس دستے کو علاقے میں بکھر جانے کا حکم دیا گیا. یہ ایک انتہائی خطرناک سفر ہے. ان میں سے شاید کچھ اگلے مورچوں تک پہنچ ہی نہ پائے.
معصومہ ملک کی تھی یہ رپورٹ. حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. خواتین کو میڈیکل کالج میں 50% داخلے ملے, اس سے زیادہ یہ کم احوال آنے کو ہے.
خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں.
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں, تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریسڈ ہی رکھنا ہے.
قتل قتل ہے, یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے.
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون.
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی.
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ.
تبصرے, تجزیے اور آپ کے خیالات.
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے.
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے, بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں.
حالات و واقعات سے آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے.
سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان میں ڈیرہ غازی خان کی تحصیل تونسا شریف میں منگل کو ایک احمدی کو مذہب کی بنیاد پر نفرت کا نشانہ بنا کر ہلاک کر دیا گیا. حکام کے بقول یہ علاقے میں بڑھتی منافرت کا واقعہ ہے. لاہور سے تفصیل کے ساتھ صبا اعتزاز.
اکرام اللہ ڈیرہ غازی خان کے علاقے میں اپنا میڈیکل سٹور چلاتے تھے جس کے باہر ہی انہیں نشانہ بنایا گیا. تفصیلات کے مطابق دو موٹر سائیکلوں پر سوار چار نامعلوم افراد آئے اور اکرام پر گولیاں برسا دیں. جماعت احمدیہ کے ترجمان سلیم الدین نے بی بی سی کو بتایا کہ واقعہ کے پیچھے نفرت اور شدت پسندی کا عنصر نمایاں ہے جس کی بنیاد چند دن پہلے رکھی گئی تھی.
اسی علاقے کی مسجد پہ اٹیک ہوا, دوسری گلی میں ان کا گھر بھی ہے اکرام اللہ صاحب کا, تو وہاں پہ یہ ایلیمنٹ پایا جاتا تھا. اور وہاں پہ مجھے یہ بھی پتا چلا کہ وہاں پیمفلٹس جو ہیں وہ تقسیم کیے گئے ہمارے خلاف بھی. کل بھی جب انہوں نے مارا تو اس کے بعد وہاں کھڑے ہو کے انہوں نے فائرنگ, ہوائی فائرنگ بھی کی اور نعرے بھی لگائے کہ ہم نے کافر کو مار دیا. اور اس طرح
ڈی جی خان کے ڈسٹرکٹ پولیس کمشنر مبشر میکر نے واقعے کی تصدیق کی اور تفصیلات بھی بتائیں.
سر دس جو بات سامنے آئی ہے کہ ان کی کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں ہے, نہ کوئی لین دین کا مسئلہ ہے, کیونکہ یہ قادیانی کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے. اس وجہ سے جو دہشت گردی یا اس حوالے سے ٹارگٹ کلنگ کے حوالے سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں.
جماعت احمدیہ کا کہنا ہے کہ اکرام اللہ کی ہلاکت مذہبی منافرت کرنے والے مواد کا براہ راست نتیجہ ہے جسے حکام بھی تسلیم کرتے ہیں. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے بعد ایسے مواد اور لٹریچر کی نشر و اشاعت پر پابندی کے دعووں کا کیا ہوا, اور کیا نیشنل ایکشن پلان کے دعووں پر عمل درآمد تک اکرام اللہ جیسے لوگوں کے چھوٹے بچے اس کی قیمت ادا کرتے رہیں گے. صبا اعتزاز, بی بی سی نیوز, لاہور.
پاکستان میں محکمہ موسمیات نے ایک مرتبہ پھر گلگت بلتستان اور چترال کے لیے وارننگ جاری کی ہے. کہا ہے کہ پہاڑوں پر برف پگھلنے اور بارشوں سے ندی نالوں میں طغیانی آ سکتی ہے. چترال میں گزشتہ ماہ بارشوں اور سیلاب سے 32 افراد ہلاک ہوئے تھے. پشاور سے عزیز اللہ خان.
ماہرین کا کہنا ہے کہ آج رات سے مغربی ہواؤں کا نظام اور ادھر مونسون پاکستان میں داخل ہوگا اور ان دونوں کے ملاپ سے مختلف علاقوں میں شدید بارشوں کا امکان ہے. بارشوں کا یہ سلسلہ شمالی علاقوں میں سنیچر اور اتوار کے روز پہنچے گا. محکمہ موسمیات اسلام آباد کے ڈائریکٹر محمد حنیف نے بی بی سی کو بتایا کہ ان دنوں شمالی علاقہ جات میں درجہ حرارت معمول سے کہیں زیادہ ہے, جس سے پہاڑوں پر برف پگھل رہی ہے, اور اگر اس دوران بارش ہو جائے تو برف پگھلنے کا عمل تیز ہو جاتا ہے. اس سے پہاڑی ندی نالوں میں سیلاب یا طغیانی کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے.
لیکن یہ کبھی کسی سالوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے یا کسی سیزن میں بہت زیادہ ہوتا ہے, کسی سیزن میں معمول سے کم ہوتا ہے. تو اس سیزن میں ٹیمپریچر کا ٹرینڈ معمول سے زیادہ ہے, جس کی وجہ سے پچھلے مہینے کے دوران گلگت بلتستان میں, بگلوٹ ویلی میں اور چترال کے مختلف علاقوں میں وہاں پہ گلیشیئر برسٹ ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے فلیش فلڈنگ ہوئی ہے. تو چونکہ ٹیمپریچر آج کل بھی زیادہ ہے, پھر بارش کا بھی امکان ہے, تو یہ امکانات ہیں آنے والے چند دنوں کے دوران. اس لیے جو مقامی لوگ ہیں ان کو اگلے تین دنوں کے لیے محتاط رہنے کی ہدایت کی گئی ہے, کیونکہ پرابلٹی اس کی ہے, ہو سکتا ہے نہ بھی ہو, لیکن احتیاطاً محکمہ موسمیات نے سیفٹی کے پوائنٹ آف ویو سے وہاں کے مقامی لوگوں کو کہا کہ اگلے تین دن تک محتاط رہیں.
چترال اور گلگت بلتستان میں ان دنوں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30 درجے سینٹی گریڈ سے زیادہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے. گلگت اور چترال میں لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ محتاط رہیں. محکمہ موسمیات کے حکام نے کہا ہے کہ آئندہ 3 روز تک ملک کے بیشتر بالائی علاقوں میں بارشیں ہو سکتی ہیں, لیکن 4 اضلاع پشاور, مردان, راولپنڈی اور گوجرانوالہ میں تیز بارشوں کا امکان ہے. چترال میں گزشتہ ماہ شدید بارشوں اور سیلاب سے 32 افراد ہلاک اور انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچا تھا. صوبائی حکومت کے مطابق یہ نقصان کوئی 4 ارب روپے تک کا ہو سکتا ہے. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 700 مکان مکمل تباہ, جبکہ 150 کے لگ بھگ مکانات کو جزوی نقصان پہنچا تھا. اس کے علاوہ بجلی گھروں, سڑکوں اور پلوں کے نقصان کے علاوہ کوئی 1350 ایکڑ زرعی اراضی کو نقصان پہنچا, جہاں فصلیں تباہ ہو گئی تھیں. بالائی چترال کی طرف جانے والے بیشتر رابطہ سڑکیں کہیں سیلاب میں بہہ چکی ہیں اور کہیں لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے بند تھیں. اطلاعات کے مطابق اب بیشتر علاقوں کے لیے رابطہ سڑکیں عارضی طور پر بحال کر دی گئی ہیں, جبکہ آپاشی اور پینے کے پانی کی پائپ لائنیں تاحال نہیں بچھائی جا سکیں. حکام کے مطابق ریشون پاور پلانٹ مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے, جسے اب دوبارہ تعمیر کرنا ہوگا, اور اس پر ایک اندازے کے مطابق 1 ارب روپے تک خرچہ آ سکتا ہے. عزیز اللہ خان, بی بی سی, پشاور.
پاکستان کے میڈیکل کالجز میں خواتین کا داخلہ متنازع موضوع بنا ہے. کیسے؟ ایسے کہ میڈیکل کالجز اور یونیورسٹیوں میں مردوں کی نسبت نصف زیادہ داخلے خواتین کے ہوتے ہیں, لیکن ان میں صرف 23% آگے چل کر ڈاکٹر بنتی ہیں. اس کی ایک وجہ گھریلو اور دوسری وجہ معاشرتی مسائل ہیں. پاکستان میڈیکل اور ڈینٹل کونسل داخلوں پر ایسے کوٹے کی خواہش مند ہے کہ جس کے تحت 50% داخلے مردوں کے اور 50% خواتین کے, ہوئی نا مساوات. لیکن اس پالیسی کو اب عدالت میں چیلنج کیا جا رہا ہے. اسلام آباد سے امبر شمسی کی رپورٹ, جس کا آغاز ایک صوتی جھلک سے ہو رہا ہے.
ہارڈ پیلٹ, سافٹ پیلٹ, ٹنگ, ٹنگ ہیز ٹو پارٹس.
اسلام آباد کے پیمز ہسپتال میں فیڈرل میڈیکل اور ڈینٹل کالج کے نوجوان ڈاکٹر کے لیے ایک لیکچر چل رہا ہے. طالب علم کول میز پر بیٹھے ہیں, جن میں 12 سے 15 خواتین ہیں اور صرف 3 مرد. ایسا لگتا ہے کہ ان میڈیکل سکولوں میں لڑکے لڑکیوں سے زیادہ انوکھے ہیں.
ظاہر ہے اگر لڑکیاں زیادہ محنت کر کے میڈیکل کالج میں آتی ہیں تو وہ بہتر ڈاکٹر بھی بنیں گی, وہ میڈیکل کالج میں بھی زیادہ محنت کریں گی.
ڈاکٹر جاوید اکرم شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں, جہاں خواتین طالب علم کی تعداد قریباً 70% ہے اور مردوں کی 30%. وہ مانتے ہیں کہ کچھ خواتین طالب علم کے والدین کو ان کی پڑھائی سے زیادہ ان کے لیے اچھے رشتے ڈھونڈنے میں دلچسپی ہے.
ہر کسی کا اپنا پرسیپشن ہوتا ہے. کچھ ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ میڈیکل کالج میں لڑکی کو داخل کرا دیا اب شادی زیادہ آسان ہو جائے گی. تو ہمیں یہ چیز اپنے معاشرے کا مائنڈ سیٹ چینج کرنا چاہیے کہ ہمیں اس چیز سے اب ہٹ جانا چاہیے. یہ وقت آ گیا ہے کہ دنیا کہیں سے کہیں جا رہی ہیں, خواتین ہماری ایسٹرونٹس بن رہی ہیں, وہ چاند پہ جا رہی ہیں. ہمیں ان بچیوں کو ایکول مواقع دینے چاہیے, اور ان کو اگر وہ کام کرنا چاہیں تو ان کو کرنے دینا چاہیے, روکنا نہیں چاہیے, ان کو فسیلیٹیٹ کرنا چاہیے.
جیسے آپ یہ دیکھیں, یہ ایک رشتہ ہے ہم نے کرایا تھا, یہ ہمارے ایک بہت اچھے ریسپیکٹیبل فیملی ہے, بریگیڈیئر صاحب ہیں, ان کی بیٹی ہے, وہ ڈاکٹر تھی, اور ان کے لیے
کامران احمد ایک مکینک کی دکان کے پاس میرج بیورو چلاتے ہیں جو خوب چلتا ہے, اور ان کے بہترین گاہک وہ مائیں جو ڈاکٹر بہویں ڈھونڈتی ہیں.
بہت آسان, یعنی اتنا آسان ہوتا ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ لڑکی بس سمجھ لیں کہ وہ بس کسی طریقے سے پتہ چل جائے لڑکی ڈاکٹر ہے, اور وہ وہاں پہ اس کے لیے, اور اگر تھوڑی سی بھی اس کے اندر یعنی کہ گڈ لکنگ ہے اور تھوڑی سی بھی اس کے اندر گروم ہے تو اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. ڈاکٹر لڑکی 27-28 سے اوپر کی مجھے کوئی لڑکی آپ نکال کے لائیں ڈاکٹر, جو اس کی شادی نہیں ہوئی ہوئی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ڈاکٹر لڑکی کے لیے رشتے مطلب سمجھ لیں کہ ڈھونڈ رہے ہیں ان کو, اور وہ مل نہیں رہی. اگر آپ کے پاس دو چار ہیں مجھے بتائیں، میرے پاس لڑکے ہیں.
ہمیں زیادہ فیمیل ڈاکٹرز چاہیے فیمیل پیشنٹس کے لیے، یہ ایک کلچرل ریکوائرمنٹ ہے. اگر آپ نے وہ سپلائی کم کر دی تو وہ مسئلہ آپ کا زیادہ ہوگا.
قلم نگار فسیزہ کا، جن کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر کا پیشہ چھوڑنے والی صرف خواتین نہیں مرد بھی ہوتے ہیں، اور اس مسئلے کے حل کے لیے لڑکیوں کو داخلہ لینے سے روکنا نہیں چاہیے.
ہمارے جو لڑکے ہیں وہ بھی نہیں رہتے ہیں، وہ کچھ سی ایس ایس کر لیتے ہیں، کچھ ایم بی اے کر لیتے ہیں، کچھ باہر چلے جاتے ہیں. حکومت ایک سبسڈی دیتی ہے، یہ جو 2-3 ہزار وہ دیتے ہیں میڈیکل کالجز میں جو حکومتی ہوتے ہیں، اس کا جو اصلی بجٹ ہوتا ہے یونیورسٹی کا، تو وہ پھر ہر اسٹوڈنٹ کا کوئی شاید 1 لاکھ روپے لگ رہا ہوتا ہے مہینے کا. تو اگر یہ پروفیشن چھوڑ دیں تو یہ پیسہ ضائع ہو جاتا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ڈاکٹرز کو کیسے پروفیشن میں رکھیں، یہ نہیں کہ لڑکیوں کو کیسے پینلائز کریں کہ یہ نہیں آئے یا کم آئے.
میں یہ سمجھتی ہوں کہ ظلم نہیں ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ لڑکیوں کے لیے ہمارے معاشرے میں باہر نکل کے ٹائم ضائع کرنے کے چانسز کم ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو بوائز. تو ہم زیادہ اچھے طرح سے گھر میں بیٹھ کے پڑھائی کرتے ہیں اور مارکس لے لیتے ہیں، ادروائز کوئی اتنی کوئی وہ نہیں ہے کہ ان کے آئی کیوز کوئی زیادہ ہوتے ہیں گرلز کے.
یہ ہے پاکستان ڈینٹل اور میڈیکل کاؤنسل کی اہلکار ڈاکٹر شائستہ فیصل، جن کی تحقیق کو بنیاد بنا کر کاؤنسل نے فیصلہ کیا کہ داخلوں میں مرد اور خواتین کی تعداد برابر رکھی جائے. ملک میں آبادی کے نسبت ڈاکٹروں کی شدید کمی کی وجہ سے یہی حل سب سے بہتر ہے.
پھر کیا آپ میل اور فیمیل میں ڈسکریمنیشن کر رہے ہیں؟ لڑکیاں اتنا پڑھیں گی اور جب ان کو وہ کتنا ڈپرائیو فیل کریں گی، اور لڑکے نہ پڑھ کے میرٹ کم لے کے بھی ان کے مقابلے پہ آ جائیں گے، تو بھائی آپ اپنے ملک کا یہ سب سے بڑا چیلنج کیسے پورا کرو گے جب آپ کے بیسک ہیلتھ یونٹ، آپ کے گورنمنٹ کے رورل ہیلتھ سینٹرز خالی ہیں؟
آج جہاں دنیا میں پاکستانی ڈاکٹروں کو ایک اچھا پروفیشنل مانا جاتا ہے، قابل ڈاکٹر مانا جاتا ہے، وہ شاید فیوچر میں نہیں ہوگا، کیونکہ فیوچر میں نالائق لوگ بھی اس لیے ڈاکٹر بن سکیں گے کیونکہ وہ مرد تھے.
شہزاد اکبر، جنہوں نے اس کوٹے کے نفاذ کو روکنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے، ان کا کہنا ہے کہ یہ پالیسی نہ صرف غیر آئینی ہے بلکہ غیر اخلاقی بھی.
رہا ہے کہ وہ بجائے یہ کہ عورتوں کے تحفظ کریں، وہ مردوں کا تحفظ کر رہے ہیں. کیونکہ اس پوری پالیسی کا اگر آپ مرکزی نقطہ دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ چونکہ خواتین زیادہ لائق ہیں، پڑھائی بہتر کرتی ہیں، اس لیے وہ زیادہ یونیورسٹیوں میں میڈیکل کالجز میں ان کے داخلے ہوتے ہیں، جو کہ میڈیکل کاؤنسل کو پسند نہیں، اور اس کو بیس بنا کے میڈیکل کاؤنسل نے یہ ایک آرگیومنٹ بنایا کہ بہت ساری خواتین یہ شاید صرف اچھا رشتہ لینے کے لیے کرتی ہیں، جو کہ ایک مذائقہ خیز.
اور میڈیکل کالج میں میں نے 2 طالب علموں سے ان کی رائے پوچھی.
موسٹلی اگر وہ ڈاکٹرز فیمیلز چاہتی بھی ہیں وہ جاب کرنا چاہیں، تو ان کے سسرال والے کہتے ہیں نہیں، ہمیں ڈاکٹر بہو چاہیے لیکن وہ گول روٹی بنائے گھر میں. سو اٹس کوائٹ ڈیفیکلٹ، سو اٹس بیٹر کہ اگر 50-50% ہو جائے.
اگر آپ کے ساتھ یہ ایسی سرکمسٹانسز ہوں کہ آپ کی شادی ہو گئی ہو اور آپ پہ بہت دباؤ ہو کہ نہیں فیملی کو زیادہ دھیان دینا چاہیے، تو آپ ایسی سچویشن میں کیا کریں گی؟
اگر ایسی کوئی سرکمسٹانس ہوتا ہے تو پہلے تو میں نے سمجھاؤں گی، اور اگر وہ نہیں سمجھے تو میں ان کی بات مان لوں گی.
سب اس مرض کو مانتے ہیں کہ پاکستان میں ڈاکٹروں کی کمی ہے، اور خواتین بڑی تعداد میں ڈاکٹری کا پیشہ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے علاج پر اتفاق نہیں ہے. شاید حل یہی ہو کہ ان لڑکیوں پر کوٹا لگایا جائے جن کے سسرال انہیں اپنی مرضی سے کام کرنا نہ دیتے ہوں. امبر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد.
کہیے کیا کہتے ہیں، کوٹا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ایمانداری سے رائے بھیجیے گا. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کا پتہ تو موجود ہے نا آپ کے پاس، وہاں آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، ہمارے فیس بک پیج پہ بھی کر سکتے ہیں، چاہیں تو مجھے میرے ٹویٹر پہ براہ راست کہہ بھی سکتے ہیں. تو صاحب، اور اچھی چیز کی طرح آج کا سہربین بھی اپنے اختتام کو پہنچا. میں نے اچھی چیز کی طرح کہا، سہربین اچھا تھا نا، اتنی معلومات اور کہاں سے ملتی. سہربین کے ایڈیٹر تھے ظہیر الدین بابر، پروڈیوسر فیاض احمد، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے اسرار الحق، لندن سے ڈینی کاکس. تو میں حسب معمول اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا، لیکن آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سنتے چلیے. آج خبروں کا مورچہ سنبھال رکھا ہے محمد عبداللہ فاروقی نے.
پاکستان اور بھارت کے قومی سلامتی کے مشیروں کی بات چیت سے قبل نظر بند کیے گئے علیحدگی پسند کشمیری رہنماؤں سید علی گیلانی اور میر وائز عمر فاروق کو رہا کر دیا گیا ہے. اطلاعات کے مطابق برطانیہ رواں ہفتے کے اختتام تک ایران کے دارالحکومت تہران میں اپنا سفارت خانہ دوبارہ کھول لے گا جسے وہاں 2012 میں بند کر دیا گیا تھا. امریکی سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ جولائی کا مہینہ معلوم تاریخ کا گرم ترین مہینہ تھا جس کے دوران زمین اور سمندر دونوں کی سطح پر حدت کے نئے ریکارڈز بنے ہیں. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ یمن میں گزشتہ کئی ماہ سے جاری لڑائی ملک کو قحط سالی یا خوراک کی قلت کی جانب دھکیل رہی ہے. نارتھ اور ساؤتھ کوریا کے درمیان سرحد پر فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے. پہل نارتھ کوریا نے ایک راکٹ فائر کر کے کی جس کا جواب جنوبی کوریا نے درجنوں شیلز فائر کر کے دیا. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.